بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین محترم، کچھ غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ اس دوران میں پروگرام برادرم زبیر احمد صاحب کرتے رہے اور میرے خیال میں وہ پروگرام بڑے اچھے پیمانے پر یہ جاری رہا ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطالعے کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ غام صاحب، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو آیات آج 6 اور 7 ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں ایک نئے گروہ کے بارے میں گفتگو اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، اس پر آپ کلام فرمائیں۔
یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انکار ہی کریں گے، اب ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اب ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے جو ان کا منتظر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت اور گمراہی کے قانون کو بیان کر دیا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہو گئی، اس سے بڑھ کر حق کو واضح کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابل میں جو لوگ ہوں گے وہ اگر تو اپنے دل میں موجود ہدایت کی قدر کرنے والے ہیں، بات سننے والے ہیں، حدود آشنا ہے، بے پرواہ نہیں ہے، زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں سنجیدہ ہے، تو پیغمبر کی دعوت ان کے دل و دماغ کو اپیل کرے گی، وہ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اور اگر وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں انکار کرنا ہے، انہوں نے بے پرواہی کی زندگی اختیار کر لی ہے، وہ دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے تعصبات حائل ہو گئے ہیں، تو پھر پیغمبر کا انذار بھی ان کے لیے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے ہدایت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود آمادہ ہو، بات سننے کے لیے تیار ہو، اس کے دل و دماغ میں انابت ہو، وہ جاننا چاہتا ہو کہ حق کیا ہے، اور کسی تعصب کو، کسی جذبے کو اس میں حائل نہ ہونے دے۔ بارہا اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ جب انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پہلے سے مانی ہوئی باتوں کے بارے میں غیر معمولی جذباتی ہوتا ہے، ادنا درجے میں کوئی اختلاف سامنے آ جائے تو تردید کرنے کے شوق میں آگے بڑھتا ہے، پیش نظر یہ ہوتا ہی نہیں کہ دوسرے کی بات سنی جائے، اس کو اللہ کا کوئی پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہاں ان الذین کفروا جو الفاظ آئے ہیں یہ فیصلہ فعل کے مفہوم میں ہے، یعنی جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں ماننا۔ ایک آدمی اس جگہ کھڑا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو مان لوں گا، اعتراض ہے، اشکال ہے، ابھی بات واضح نہیں ہو رہی، لیکن جس وقت انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے کسی چیز کو نہیں ماننا، تو پھر وہ اپنے دل و دماغ کے سارے راستے بند کر لیتا ہے۔ اب اگر پیغمبر بھی اس کو دعوت دیتا ہے، اتنی غیر معمولی شخصیت کی طرف سے بھی دین اس تک پہنچتا ہے، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مہلت دینے کے بعد خود اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے جو اسے ملتی ہے۔ اس میں جو یہ بیان کیا گیا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پر مہر کر دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیدائش سے یہ مہر لے کر آئے ہیں، بلکہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں انکار ہی کرنا ہے، جب اپنے تعصبات کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور ہدایت پانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس کی سزا کے طور پہ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ ہی ان کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ اس کو تعبیر کیا قرآن مجید نے جگہ جگہ، کبھی یہ کہا ہے کہ ان کے دلوں پھر زنگ لگا دیا جاتا ہے، کبھی یہ کہا ہے ان کے دل بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی یہ کہا ہے کہ ان پر مہر لگا دی جاتی ہے، کبھی یہ کہا ہے کہ ان کے اور پیغمبر کی دعوت کے درمیان پردے تان دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگنے کا عمل ہے، یہ اصل میں انسان کے اس رویے کی سزا، اس کے اس جرم کی پاداش میں لگتی ہے، اور جب یہ لگ جاتی ہے تو پھر دنیا میں وہ آدمی جتنی دیر رہتا ہے وہ خدا کے قانون کے مطابق رہتا تو ہے، لیکن اس کے لیے ہدایت پانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب صرف ایک بڑا عذاب ہے جو اس کا منتظر ہے،
اور وہ آخرت کا عذاب۔
وہ آخرت کا عذاب۔
غامی صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو ان آیات میں بات بتائی گئی، یہ مخصوص ہے ان کفار کے ساتھ جو رسول کے زمانے میں ہوتے ہیں، یا یہ جو قانون ہے یہ عمومی طور پر تا قیامت جاری رہے گا کہ جو لوگ ارادہ کر لیں کہ انہوں نے سچ بات نہیں ماننی، ان کے دل پر دھیرے دھیرے یہ سیاہی چڑھتی جاتی ہے اور آخر میں ان کا دل بند ہو جاتا ہے؟ یہ
آیت کے اصل اطلاق کے لحاظ سے تو یہاں یہود کے وہ منکرین زیر بحث ہیں جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انکار کر دیں گے، لیکن یہاں چونکہ کوئی تخصیص کلام میں ایسی نہیں ہے تو جو اس میں اصول بیان کیا گیا ہے وہ ایک قاعدہ کلیہ بن گیا. یہ دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے. یعنی قرآن مجید یہاں جو بات بیان کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ ان منکروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے, یہ بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہو جائیں گے, ظاہر ہے کہ اس سے تبصرہ تو انہیں پر ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو جو بھی یہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے بات نہیں سننی, تو پھر اس کو اللہ کا کوئی پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت اور گمراہی کا قانون یہ ہے کہ آپ کے اندر آمادگی موجود ہو کہ آپ بات سنیں گے, آپ بات سمجھیں گے, آپ بات کی طرف توجہ کریں گے. اگر آپ نے یہ راستہ بند کر لیا تو پھر آپ کے دل و دماغ میں کوئی چیز بھی اتاری نہیں جا سکتی.
یہ قرآن کی دوسری جگہوں پر جیسے آتا ہے نا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اللہ ہی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان آیات کا جو ترجمہ ہے یا مفہوم ہے صحیح, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قانون کے تحت ہے.
یعنی وہاں بھی ہر جگہ یہ واضح کر دینا چاہیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے.
آپ نے اپنے ترجمہ میں بریکٹ میں لکھا ہے,
میں نے اس کو واضح بھی کر دیا. یعنی اللہ کا ایک قانون ہے اور وہ قانون قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے, بلکہ یہ جو پوری سورہ ہے یہ اصل میں ابتدا بھی اس قانون کی وضاحت سے کر رہی ہے, اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود کو اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی. اب آپ اندازہ کریں کہ ان میں علماء ہیں, ان میں فقہا ہیں, ان میں مذہبی رہنما ہیں, ان کی ایک پوری تاریخ ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں, انبیاء علیہ السلام ان کی طرف آتے رہے ہیں, تورات ان کے پاس, انجیل ان کے پاس, اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے صحائف ان کے پاس, یعنی کسی دینی حقیقت سے وہ ناواقف نہیں ہے. شریعت کیا ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہیں, دین کیا ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہیں, دین میں ایمانیات کیا ہے اس سے بھی واقف ہیں, دینی زندگی کیا ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہیں. ان کے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی ہے, بالکل ٹھیک اسی مقام کی دعوت ہے جس مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑا ہے. یعنی وہی پیغمبر, وہی ہدایت, وہی خدا سے تعلق, وہی اللہ کی عبادت کا پیغام, وہی توحید, وہی شرک سے اجتناب, ساری چیزیں وہی ہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جب یہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں تو اب ہم ان کو نہیں مانیں گے. یہ جو چیز ہے جب آدمی فیصلہ کر لیتا ہے, یعنی یہ فیصلے کئی پہلوؤں سے ہوتے ہیں. اگر آپ دعوت کی تاریخ پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر ہو جائے گا جیسے کہ انہوں نے کیا کہ ہمارے ہاں سے پیغمبر آنا چاہیے تھا, اس بنیاد پر ہو جائے گا کہ ایک مذہبی فرقہ بن گیا ہے, ایک گروہ بن گیا ہے, اور پھر وہی خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی نئی بات سامنے آنی ہے, کوئی نئی تحقیق سامنے آنی ہے, تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کیوں پیش نہیں کیا ہے. یعنی چیز جیسے کہ وہ ہے اس کو دیکھنے, سوچنے, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا پھر کچھ ظاہری نوعیت کی چیزیں متعین کر لیتے ہیں جن کی بنیاد پر رد و قبول ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک سلیم التبع آدمی تو یہ دیکھے گا کہ بات کیا کہی جا رہی ہے, اس کا استدلال کیا ہے. یہ چیز جس وقت انسان فراموش کر دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ بہتان لگانے سے, پھر وہ پیغمبر کی مخالفت کرنے سے, دائی حق کو رسوا کرنے سے, کسی چیز سے بھی اجتناب,
وہ کردار سارا قرآن میں
کردار کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو بیان کیا ہے, اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یعنی جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اتنی سخت سزا بیان کی ہے کہ اگر آدمی اس طرح کے تعصبات کو حائل کر لے تو پھر اس کے بعد اللہ مہر لگا دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی سزا کسی آدمی کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہدایت کا اتنا غیر معمولی اہتمام کیا ہے انسانوں کے لیے, وہ اپنی ہدایت کے قابل ہی نہیں سمجھتا اب اس شخص کو, گویا اس کے نزدیک اب ناقدری ہے ہدایت کی کہ اس انسان کے سینے میں وہ اترے.
اچھا غانی صاحب, اس کے اطلاقی پہلو پر میں دوبارہ آتا ہوں کہ یہ کفار کے لیے ہے, وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا, ان کے دل پہ مہر لگ گئی. اب وہ دیکھتے ہیں لیکن بصیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, وہ بات سنتے ہیں لیکن بات دل میں نہیں اترتی, اور ظاہر ہے کہ وہ محروم رہ جاتے ہیں ہدایت سے, اور دنیا میں بھی رسوا ہوں گے پیغمبر کا ذریعے سے جو عذاب آتا ہے, اور اس کے بعد آخرت کا عذاب بھی ان کا منتظر ہے جیسے آپ نے فرمایا. دوسرے لوگ وہ جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا لیکن حق کو قبول بھی نہیں کیا, اس کے باوجود وہ یہ ابھی گنجائش رکھتے ہیں کہ بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, مکالمہ ہے, یہ سب جاری ہے. کیا ان کے لیے بھی یہی سلسلہ ہوگا یا وہاں کچھ اور بات ہے؟
نہیں دیکھیے, بات یہ اگر ایک آدمی اس کے لیے تیار ہے کہ میں بات سنوں گا, بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی, کچھ سوالات ہیں حل نہیں ہو رہے, یا بعض چیزیں ایسی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں جن کے بارے میں اسے غور و خوض کر رہا ہے, تو یہ تو حق کا سفر ہے, اس پر اللہ مہر نہیں لگاتا. اس میں تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, اسباب پیدا کرتا ہے, اور زیادہ مواقع دیتا ہے کہ جس میں انسان سمجھ سکے. تو جب انسان صحیح رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی تائید میں آ جاتے ہیں. اسی کو بیان کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اپنے قانون کے مطابق وہ جس کو چاہتا ہے کہ یہ اس کا اہل ہے کہ اس کو ہدایت ملے, اس کو ہدایت دیتا ہے. اور جب وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ یہ شخص اس کا اہل نہیں ہے, اس نے ہدایت کی ناقدری کی ہے, یہ ہدایت سے گریز اور فرار کے راستے ڈھونڈ رہا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اس سے بالکل ہی محروم کر دیتا ہے. یہ محرومی کی آخری صورت کیا ہے کہ اس کے دل و دماغ پر مہر لگ جاتی ہے.
یعنی وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ دیکھتے سنتے تو وہ بھی ہیں، لیکن اصل جو ہدایت اور عقل کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنا ہے یا اللہ کی ہدایت کا حامل بننا ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں.
یعنی اصولی بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں ہدایت پانے کے لیے، جو پیدائش کے ساتھ انسان کو مل جاتی ہیں اور بلوغ کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں، ان کی قدر کرنی ہوگی. اگر ان کی قدر نہیں کی گئی علم کی عقل کی، تو پھر اس کے بعد محروم ہی محروم تھی.
خان صاحب وقفے کی اجازت دیجیے، خاتون حضرات حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. خاتون حضرات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش، اور اس میں قرآن مجید کا سیگمنٹ زیر بحث ہے. اس میں غامدی صاحب سے آج ہم سورہ بقرہ کی چھٹی اور ساتویں آیات پر گفتگو کر رہے ہیں. حامد صاحب، اس آیت میں جس میں قانون ہدایت اور ضلالت بیان ہوا ہے، یعنی گمراہی اور ہدایت کا قانون، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو اس کی فلپ سائڈ جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ آپ حق کو پا لیتے ہیں، اپنی طرف سے سمجھتے ہیں آپ اہل ایمان میں ہیں، بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، پیغمبر کی دعوت کو بھی آپ نے مان لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب میں نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک سمجھ لیا ہے اور اب کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے نا جس کے اندر انسان قدرے غیر محتاط ہو جاتا ہے. اس میں اگر کسی جزوی یا کسی بڑی بات کے بارے میں آپ کو متوجہ کیا جائے، تو یہ زوم ہوتا ہے انسان کو کہ نہیں، میں تو بات سمجھ چکا ہوں، بڑا اطمینان ہے مجھے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. میں چاہتا ہوں اس کیفیت کے بارے میں بھی آپ تبصرہ فرمائیے، کیا یہ بھی ایک آزمائش کا پہلو نہیں
ہے؟ یہاں یہی لوگ زیر بحث ہیں، یہ مذہبی پیشوا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 2000 سال کی تاریخ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کو پڑھا ہے، اس کی بنیاد پر کچھ آراء قائم کی ہیں. یہی حادثہ ہوتا ہے اور بالعموم مذہبی گروہوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ الہام ہے آسمان کا، اگر تو اللہ کے پیغمبر کا زمانہ میسر ہے، اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں آپ نے حق کو قبول کیا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ نے گویا اپنی باغ خود خدا کے ہاتھ میں لے لی. لیکن اگر آپ نے پیغمبروں کے زمانے کے بعد کسی چیز کو سمجھا، تو استدلال سے سمجھیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کریں گے. جب آپ اس بنیاد پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، تو یہ آپ کا اجتہاد ہے، یہ آپ کی تحقیق ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. اسی کو امام شافعی نے بیان کیا تھا کہ آدمی کو ہمیشہ یہاں کھڑے رہنا چاہیے کہ میں اپنی رائے کو درست سمجھتا ہوں، لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، دوسرے کی رائے کو غلط سمجھتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں. اگر اس جگہ آدمی کھڑا نہ ہو، تو پھر وہ مذہبی عقائد اور مذہبی تصورات کے اندر اپنے آپ کو بڑے محفوظ مقام پر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں، اب مجھے اپنے گرد ایک حصار قائم کر لینا، اب کوئی بات مجھے نہیں سننی. اللہ تعالیٰ نے جو امتحان قائم کر رکھا ہے، اس میں آپ کے سامنے حق آتا رہتا ہے، یعنی وہ مختلف ذرائع سے آپ کے سامنے آئے گا، اہل علم پیدا ہو جائیں گے. آپ کے حلقے کے اندر کوئی آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوتی، باہر پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک بات سامنے آ رہی ہے، تو اب آپ بات سنیں گے، اس کے دلائل پر غور کریں گے، یا اپنے تعصبات کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے. اس کے پردے کو پھاڑ کر آدمی صحیح جگہ پر آ جائے، روشنی دیکھ لے، یہ بڑی مشکل چیز ہے، یہ بڑا امتحان ہے. اس امتحان کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور یہ کسی بھی شخص کو پیش آ سکتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، دنیا میں آپ بڑے سے بڑے عالم ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے اسکالر ہو سکتے ہیں، آپ نے زندگی بھر علمی اور تحقیقی کام کیا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کا پورا امکان ہے کہ کوئی شخص آپ کو توجہ دلائے اور معلوم ہو کہ آپ ایک بڑی غلطی میں مبتلا تھے، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. عام طور پر جو لوگ خود تحقیق کرتے ہیں، خود غور و خوض کرتے ہیں، ایک زندہ آدمی کی طرح رہتے ہیں، ہمیشہ اپنی چیزوں پہ تنقیدی نظر ڈالتے رہتے ہیں، وہ اس سے بچ جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو کسی خاص زمانے میں کسی فکر کو، کسی مسلک کو، کسی نقطہ نظر کو اپنا لیتے ہیں، اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ آخری حق ہم نے دریافت کر لیا ہے، اس کے اوپر ہم قائم ہو گئے ہیں، اور اگر اس پر جدوجہد کی بھی کوئی تاریخ اپنے اندر پیدا کر چکے ہوں، ان کے ہاں پھر یہ اس طرح کے کلمات آپ سنتے ہیں کہ میرا ذہن تو اس بات پر متحجر ہو گیا ہے، یہ بات تو اب میرے دل و دماغ کے اندر نقش ہو چکی ہوئی ہے، اس کو اب نکالنا ہی ممکن نہیں، اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. یعنی یہ تو اپنے آپ کو پیغمبر کے منصب پر فائز سمجھنا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں عمر سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ذہنی نشوونما رک گیا ہے. علامہ اقبال نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا نا کہ صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے، ان کی آرا میں آپ دیکھیے کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، اور ہمارے ہاں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں ان کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، لیکن آپ ان کے فکری ارتقاء کو دیکھیے کہ انہوں نے وطنیت کے بارے میں کیا آرا قائم کی، انہوں نے اسی طریقے سے بحث الوجود کے بارے میں کیا آرا قائم کی، انہوں نے مذہبی عقائد کے بارے میں کیا آرا قائم کی. آپ ان کے اسرار کو پڑھیے، ان کی پیام مشرق کو پڑھیے، ان کے جاوید نامے کو پڑھیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ارتقاء ہے اور ایک تغیر ہے جو آ رہا ہے، اچھائی کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور کسی غلطی کی جانب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انسان انسان ہے، اس طرح انسان کو ہمیشہ ایک زندہ انسان.
یہ جو ہمارے یہاں جمود اور تقلید اور یہ تغیّر کے سارے پہلو پیدا ہوئے ہیں معاشرے میں، جاری ساری ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی اعتماد ہے کہ اصل میں جو ہم نے سمجھا ہے اس پر ہم نے اعتماد کیا اپنے آبا کا اور ہم سے پچھلوں کا، تو وہ بھی بالکل غلط ہو گیا اس کے نتیجے میں.
اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم بھی آبا پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہیں، دین کی جو روایت ہمارے پیچھے ہوتی ہے اس کی روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس کو تنقید کا ہدف بنائے رکھنا چاہیے. یہ تنقید کا ہدف بنائے رکھنا،
علمی رویہ یہی ہے،
ایک علمی رویہ ہے. تنقید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے آج ایک بات تحقیق سے معلوم کی ہے تو مجھے اس پر تنقید کرتے رہنا چاہیے. یہ خود احتسابی ہے، یعنی اپنے نقطۂ نظر کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جس دلیل کی بنیاد پر، جس استدلال کی بنیاد پر میں نے یہ رائے قائم کی تھی، کہیں اس میں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ تجربے کی بات ہے، آپ اس سلسلے کو شروع کر کے دیکھیے، آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا کہ فلاں جگہ خامی تھی، فلاں جگہ یہ چیز تھی. ہمارے ہاں جو بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے اگر کوئی دو صدی کی پرانی بات کے اوپر تنقید کر دیں، اس کی وجہ کہ انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا ہوتا ہے. سوچنے سمجھنے کے دروازے جب آپ بند کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اچھا کوئی غلطی معلوم ہو گئی. لیکن اگر اس سفر کو آپ جاری رکھیں اور مسلسل جائزہ لیتے رہیں تو نئے حقائق آپ پر کھلتے رہیں.
یہ جو یہود کا ایک اور قول قرآن میں نقل ہوا، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو محفوظ ہیں، غلاف چڑھا ہوا ہے ان کے اوپر، اسی طرح کا مفہوم ہے اس کا کچھ، وہ بھی اسی کانٹیکسٹ
ظاہر ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو بند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر ہدایت بھر دی ہے اور اب اس کے بعد کسی اور کی بات ہمارے یہاں داخل نہیں ہو سکتی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، جو اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت تھی جو انسان کو مل سکتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث کیا اور اپنے آخری پیغمبر کو یہ ہدایت دے کے مبعوث کیا کہ اب قیامت تک کے لیے یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر صلاح و فلاح کا انحصار ہے، اس سے محرومی ہو گئی. یہ محرومی اس وقت بھی بے شمار لوگوں کے ہاں آپ دیکھتے ہیں. آخر دنیا میں سارے لوگوں نے اسلام تو قبول نہیں کر لیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت موجود ہے، لیکن آپ تجزیہ کر کے دیکھیے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے علمی مطالعہ کر کے اپنے شکوک شبہات کے پوری طرح حل نہ ہونے کے باعث اس کو رد کیا ہے. ایسے بہت کم لوگ ہوں گے، زیادہ تر لوگ اپنے تعصبات میں مبتلا ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، غور کرنے کے لیے تیار نہیں، معاشرتی مجبوریوں میں بندھے ہوئے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ایک حق ہم نے پا لیا ہوا ہے، اب اس کے اندر ہم جیتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف عملی کا امتحان نہیں کر رہے، علم کا بھی امتحان کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے صاحب، کا بہت شکریہ. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. خواتین حضرات اجازت دیجیے ایک مختصر سے وقفے کی، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور حدیث شریف کا مطالعہ کریں. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش اور اب ہم حدیث کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. فہم صاحب، آج آپ ہمیں کون سی حدیث سکھائیں گے؟
یہ صحیح مسلم میں زہد اور رقائق کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے، نبی حریرۃ ان رسول اللہ وسلم قال اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه ممن فضل علیہ. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ دیکھے کہ کسی کو مال میں یا صورت میں دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، وہ یہ خیال کرے کہ ایک میں ہوں اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، اللہ نے بہت اچھی صورت دی ہے، تو وہ ذرا نیچے نظر ڈال کر بھی دیکھ لے کہ اس سے کم صورت والے اور اس سے کم مال والے بھی بہت سے لوگ موجود ہیں. یعنی اس روایت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو شکر گزاری کی طرف متوجہ کیا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب انسان یکساں پیدا نہیں کیے، ان میں علم کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت لوگوں کو حاصل ہے. کسی کو غیر معمولی علمی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو غیر معمولی نفسی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو غیر معمولی جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، اسی طرح حسن دیا ہے، اسی طرح اقتدار دیا ہے، اسی طرح دولت دی ہے. تو یہ جتنی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کی تقسیم قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی گئی ہے کہ نحنو قسم نہ بینہم معیشتہم، یعنی اس میں درجات رکھے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ برابری کے ساتھ یہ چیزیں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں. اب یہ صورتحال یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرے کہ جن چیزوں میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے، علم سے ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اقتصادی صفات کہتے ہیں. تو ان میں انسان اگر جدوجہد کرتا ہے کہ میرے اخلاق بہت اعلیٰ ہو جائیں، میں اپنے قلب کی تطہیر کر لوں، میں اپنے نفس کا تزکیہ کر لوں، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جس انسان کو سب لوگ جب دیکھیں تو یہ محسوس کریں کہ یہ انسانیت کا بہترین نمونہ ہے، میں جھوٹ نہ بولوں، میں بددیانتی نہ کروں، میں کم نہ تولوں، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، میں اپنے رب کی عبادت کروں، میں اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤں، میری زندگی گھر میں، باہر، معیشت میں، معاش میں بڑی پاکیزہ زندگی ہو، اگر آدمی اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہے تو وہ پیغمبروں کو دیکھ سکتا ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اللہ کا پیغمبر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ظاہر ہے اسی لیے کہا گیا کہ تم بھی اس نمونے کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو، تو وہاں اوپر دیکھنا ضروری ہے. لیکن ایک انسان کو ایک صورت شکل دی گئی، کسی انسان کے کو کوئی مال بہت زیادہ دے دیا گیا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ اگر اوپر دیکھیں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے، ہمیشہ شاکی رہیں گے اور اپنے آپ کو ایسی صورتحال سے دوچار کر لیں گے کہ جس میں صلاحیتیں جتنی موجود ہیں وہ بھی سکڑنا شروع ہو جائیں گی. اس میں حضور نے بتایا کہ نیچے دیکھنا چاہیے، یعنی جو خلقی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، جو فیصلے خدا نے کر دیے ہیں، ان کے معاملے میں نیچے دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کمتر کتنے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو جب آدمی ادھر دیکھے گا تو اس کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے، اوپر کی طرف دیکھے گا تو حسرت پیدا ہوگی، اور اس حسرت کا کوئی علاج اس دنیا میں نہیں ہے کیونکہ یہ تقسیم تو خدا نے کر دی. تو یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ جن معاملات میں اللہ نے فضیلت کا فیصلہ کر دیا ہے ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا نہ کرو، تمنا اس میدان میں کرو کہ جو اقتصابی صفات کا میدان ہے، اس میدان میں تمنا کرو گے تو آگے بڑھو گے، اس میدان میں تمنا کرو گے تو اپنے آپ کو بربادی کے حوالے کر دو.
لیکن غامی صاحب کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں، صورت شکل تو ظاہر انسان بھی تبدیل اپنی کر سکتا، لیکن مال ہے یا کوئی کاروبار ہے یا کسی کی ایک حیثیت ہے تو اس میں یہ تو ایک اقتصابی میدان ہے، اس کو رسول اللہ نے یہاں شامل کیا.
یہ یوں ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مال کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بعض اوقات تو اقتصاب کے نتیجے میں ملتا ہے اور بعض اوقات یہ آپ کو میراث سے مل جاتا ہے. یعنی ایک آدمی ایک بڑے گھر میں پیدا ہو گیا جس میں لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، تو اب اس موقع کے اوپر اگر وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر لے گا تو یہ چیز خرابی کا باعث بن جائے گی. وہ مال کمانے کی جدوجہد کرے، مال کمانے کی
وہ اس سے نہیں نکلتا کہ وہ
خرابی نہیں. ظاہر ہے کہ اقتصاب کس چیز کا، ایک اقتصاب ہے جدوجہد کر کے مال کا، تو وہ تو آدمی کر لے گا اپنے لیے حاصل کر لے گا اگر وہ جدوجہد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جدوجہد کو کام.
لیکن وہ بھی لازم نہیں ہے کہ
وہ بھی لازم نہیں ہے کہ ہو. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وہ اس حسرت میں مبتلا ہو جائے کہ کاش میں بھی اسی طریقے سے سونے کا چمچموں میں لے کے پیدا ہوتا، تو یہ حسرت تو سوائے ڈپریشن کے اور کوئی چیز باعث نہیں بنے گی.
یہ اس پہلو سے. لیکن اس میں کسی طرح بھی مسابقہ یا جو کمپٹیشن ہے اس کو نہیں روکا گیا، وہ اس کی طرف تو انکریجمنٹ اور دوسرے ذریعے سے.
بالکل ایک دوسری چیز ہے. دیکھیے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، مسابقت پیدا کرتے ہیں، آپ اپنے لیے بہتر چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جدوجہد تو اصل میں ترقی کا راز ہے، اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے. اس جدوجہد کے بغیر تو نہ آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ آپ معاشی جدوجہد کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود دیکھیے آدمی مال کی جدوجہدی کر رہا ہے، مثال کے طور پر علم کی جدوجہدی کر رہا ہے، تو اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ وہ جدوجہد کرے اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ حسرتوں کا شکار ہو کے رہ جائے. تو اس کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی نیچے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ وہاں دیکھتا رہے گا تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا. یعنی یہ تو آگے بڑھتے ہوئے بھی نیچے دیکھتا رہنا چاہیے، اگر وہ صرف اوپر ہی دیکھے گا تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ کسی اخلاقی فساد میں مبتلا نہ ہو جائے.
اچھا قاسم صاحب، ایک روایت آتی ہے اس سے ملتی جلتی لیکن اس میں کچھ دینی معاملات کا ذکر ہے، جس میں غالباً یہ فرمایا گیا، مجھے وہ روایت سب یاد تو نہیں، آپ کے ذہن میں ہوگی، کہ اس میں کہا گیا کہ دینی معاملات میں اپنے سے اچھوں کو، اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو.
جی بالکل، بہت سی جگہوں پر یہ بات کہی گئی ہے، فضل میں، تقوی میں، علم میں ہمیشہ اوپر دیکھنا چاہیے. اور یہ چیز تو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے. دیکھیں نا، جنت کے معاملے میں یہ کہا ہے کہ وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یعنی جو لوگ سبقت کی دوڑ لگانا چاہتے ہیں وہ اس میدان میں دوڑ لگائیں. یہ بھی ایک بڑا میدان ہے، اور وہ میدان کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جنت کے لیے دوڑ لگانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ فلاں جگہ جنت پڑی ہوئی اور آپ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ میدان آپ کے لیے جدوجہد کا میدان ہونا چاہیے. دیکھیے، ایک آدمی مال کماتا ہے، مال کمانے کی جدوجہد کرتا ہے، لیکن اس کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی فراخی دے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، میں اپنے ہمسایوں کی مدد کروں، میں اپنے رشتہ داروں اور اعزہ کی مدد کروں، میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں. تو یہ جذبہ اگر انسان کے اندر موجود ہے تو مال کمانے کی جدوجہد بھی اس کے لیے ایک بڑی عبادت بن جاتی ہے. جو مال کمانے کی جدوجہد ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ صرف اپنے کھتے بھرنے کے لیے ہو اور مال سینت کر رکھنے کے لیے ہو، اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے جدوجہد کی جائے کہ میں دنیا میں ایک باوقار جگہ پر کھڑا ہوں اور میں محتاجی سے بھی بچوں، مجھے اللہ فراقی بھی عطا فرمائے، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی پاؤں، لیکن اس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں یہ مال اس کی راہ میں خرچ کروں. کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں نا جن پر آپ کی جنت کے اعلیٰ درجات کا انحصار ہے. ایک چیز یہ کہ آپ کا خدا سے کیسا تعلق رہا اور اس کا ظہور نماز میں، عبادت میں کس طرح ہوا، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے مال دیا تھا یا جو نعمتیں دی تھیں ان کو آپ نے خرچ کتنا کیا اللہ کی راہ میں. تو دو چیزوں پر اثر میں آپ کی جنت کا انحصار ہے. تو جنت کی طلب میں بھی اگر آدمی آگے بڑھے گا تو اسی میدان میں جدوجہد کرے.
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میدان ہے جو اس کے اختیار میں ہے. جو کچھ آپ کے اختیار میں ہیں یا جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں یا جو بھی اثاثے ہیں اس کے لحاظ سے آپ سے باز پرس ہونی ہے. غلام صاحب یہ بتائیے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نہ صرف نیکی پہ خرچ کریں بلکہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگ امپلائی بھی ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جدوجہد بھی ایک بہت ایک مستحسن اچھی چیز ہے؟
بالکل. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے, اس صلاحیت کو اسے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود میں استعمال کرنا چاہیے. اگر کسی انسان کو علم کی صلاحیت دی ہے, کسی انسان کو سائنسی تحقیق کے دائیات دیے ہیں, کسی آدمی کو ادب اچھا تخلیق کرنے کی صلاحیت دی ہے, اسی طرح سے کسی کو مال جمع کرنے یا مال کمانے یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت دی ہے, تو جو صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا, ان صلاحیتوں کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کے راستے نکالنا, یہی انسان کا مقصد ہونا چاہیے. یعنی انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نے مجھے کیا صلاحیتیں دی ہیں, میں ان صلاحیتوں میں صرف اپنے لیے جی سکتا ہوں یا میں پوری انسانیت کے لیے جی سکتا ہوں. تو یہ خدمت کا میدان ہے, اور جب آپ انسانیت کے لیے جیتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے, اس کا اجر آپ کو قیامت میں ملے گا.
اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو معیار زندگی کی دوڑ ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں, کیا یہ اس زمانے کا کوئی خاص فتنہ ہے یا یہ ہمیشہ سے ایسی رہا؟
رہی تو ہمیشہ سے ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ چیزیں بڑی نمایاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں ذرا تمدن جو اس سے پہلے تھا اس سے مختلف صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب چیزیں لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کے بہت آ جاتی ہیں, یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو نئی پیدا ہو گئی, تمدن نے نئے مظاہر پیدا کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ آج سے تھوڑا عرصہ پہلے تک, 50-100 سال پہلے تک, وہ بہت سی چیزیں جو آج ہم ہر گھر میں دیکھتے ہیں اس کا کسی کے پاس تصور بھی نہیں تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آدمی جلد سے جلد حاصل کر لینا چاہتا ہے. اس طرح کے گھر نہیں بنائے جاتے تھے, اس طرح کا فرنیچر گھروں میں نہیں ہوتا تھا, اس طرح کے الیکٹرانکس کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو موجودہ زمانے میں ایک آدمی کی گویا ضرورت سی بن گئی ہیں. تو ہر آدمی ان کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد ضروریات سے آگے بڑھ کے چونکہ انسان کے اندر ایک حصے جمالیات ہے, یہ اگر انسان اس کو قاعدے ضابطے میں نہ رکھے تو اسراف کے حدود کو چھونے لگ جاتی ہے. تو اس چیز کے بارے میں ذرا محتاط ہے.
اچھا یہ بھی فرمائیے کہ یہ توازن میرے خیال میں بہت نازک ہے مینٹین رکھنا, کہ آپ دنیا سے دل بھی نہ لگائیں اور بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں, چاہے وہ کاروباری میدان کی ہوں یا اپنی ملازمت کے میدان کی ہوں, اور اس کے ساتھ اللہ سے بھی لو لگائیں. یہ جو توازن ہے یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟
ظاہر بات ہے کہ انسان کو اصلی امتحان جو درپیش ہے وہ ہے یہی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس کے اندر ایک میزان رکھ دی ہے, تم سے میرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تطغو فی المیزان, یہ جو میں نے ایک توازن قائم کر دیا ہے اس میں کوئی طغیان نہ پیدا کرو, اس میں کوئی سرکشی نہ پیدا کرو. اسی وجہ سے ہر موقع پر یہی بات کہی ہے. چنانچہ ان آیات کو بھی دیکھیے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ انسان کی حصے جمالیات کی تسکین کی جو زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں یہ کوئی ممنوع اور حرام نہیں ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, لیکن اس کی ابتدا بھی یہاں سے کی ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو. اور یہ کھاؤ پیو جو آدمی عربیت سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ قلت طعام کا کوئی فلسفہ پیدا کر کے رہ جائیں. نہیں, اللہ کی جو نعمتیں طیبات ہیں جو رزق کے, فرمایا کہ نہیں
جی بھر کے کھاؤ,
جی بھر کے کھاؤ پیو, یعنی کھانے پینے سے نہیں روکا جا رہا, لیکن لا تصرفو, اسراف نہ کرو, یعنی آپ اس حد کے اندر رہیں جس سے زندگی ایک متوازن طریقے سے بسر ہو رہی ہے. متوازن زندگی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی مقصد ہو, اس کا کوئی ہدف ہو, اس کا کوئی نصب العین ہو. یعنی آپ کمائیں تب بھی اعلیٰ مقاصد کے لیے, کمانے کی جدوجہد بری چیز نہیں ہے, کمائیں لیکن اعلیٰ مقاصد کے لیے. آپ اگر اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اعلیٰ مقاصد کے لیے, آپ اپنی صلاحیتوں کو بھی اگر صرف کرتے ہیں تو اعلیٰ مقاصد کے لیے. یعنی دنیا کے اندر انسان کا امتحان ہی یہ ہے کہ اس کا آدرش کیا ہے, اس کا نصب العین کیا ہے, اس نے اپنی زندگی کا ہدف کیا قرار دیا ہے, اور اس میں جدوجہد کا کون سا میدان اس نے منتخب کیا ہے.
اچھا یہ جو فقر دنیا فقر ہے یا ترک دنیا ہے, یہ ہمارے صوفیاء اس کی بڑی تعلیم دیتے ہیں, وہ تو کہیں نہیں نکلتا ہے
قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید تو جس طرح کہ میں نے ابھی اشارہ کیا سورہ آراف میں یہ بتاتا ہے کہ جتنی چیزیں بھی زینت کے لیے پیدا کی ہیں, ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے باغات اور یہ عمارتیں ہمارے شہروں کی زینت ہیں, یہ لباس ہمارے بدن کی زینت ہے, اسی طرح شاعری کلام کی زینت ہے, موسیقی آواز کی زینت ہے, ہم بہت سی چیزیں زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں. زینت کا لفظ جو ہے یہ استعمالی ضروریات سے آگے جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ آدمی نے کھانے پینے کے لیے کچھ گھاس بھی کافی ہے کھا لی, لیکن یہ کہ جب وہ انواع اقسام کے کھانے پکاتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور نئی نئی جدتیں پیدا کرتے ہیں, تو یہی چیز ہے کہ جس سے کیا مقصود ہوتا ہے, تزئین, زینت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون اس کی جسارت کرتا ہے کہ اس کو حرام کر دیا جائے، یہ تو میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور خاص طور پر ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں. تو اس میں تو پوری نفی کر دی ہے اس بات کی کہ جو ہمارے یہاں صوفیانہ مذاہب نے تاثر پیدا کیا ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے. البتہ استغنا آدمی کے اندر ہونا چاہیے، یعنی وہ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو اس جگہ رکھے جہاں ایک بندہ خدا کو رکھنا ہے. آخرت اس کے سامنے رہے، آخرت کو اصل سمجھے، اس کو ہدف بنا کے زندگی بسر کرے، ہر چیز کے استعمال کے موقع پر اللہ کے حدود کا خیال رکھے، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جس توازن کے ساتھ مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے کہا، اسی توازن کا نتیجہ وہ جنت ہے جو جنت فردوس ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بنا رکھی ہوئی ہے، اور جو اصلی مقصود ہے ہماری پیدائش کا بھی کہ ہم اس کو حاصل کر لیں.
اور اسی کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ نہیں ملا تو ان کو ظاہر صبر سے کام لینا ہے، یعنی وہ دوسری جیسے آپ نے فرمایا کہ حسرت مبتلا نہ ہو انسان، ایک طرف شکر کا تقاضا ہے، دوسری طرف حسرت سے روکنے کے لیے صبر کی تلقین کی گئی.
جی ظاہر بات ہے وہ آپ نیچے ہی دیکھیں گے، اسی کی تعلیم اصل میں اس حدیث کے اندر دی گئی ہے. وہ سادی کا مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ جا رہے تھے اور ان کا جوتا ٹوٹ گیا تو ان کو خیال ہوا کہ سادی ہوں میں اور میری یہ شاعری اور میرا یہ ادب اور یہ میری عزت اور یہ احترام اور میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی ٹانگ ہی نہیں ہے، پاؤں ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سادی تم نے کس جانب دیکھا، تم نے جوتے والوں کی طرف دیکھا، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ بھی ہیں کہ جو پاؤں سے محروم ہیں. تو اللہ کا شکر آدمی کرتا ہے، یہ ہے اصل میں نیچے دیکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوتا حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کرنی، یعنی انسان اللہ کی شکر گزاری کے جذبے سے ہمیشہ معمور رہے اصل چیز
یعنی. اور ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ نا جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، اس کی بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی آپ صبر اور شکر اسی لحاظ سے پیدا کر سکیں.
اللہ کے ساتھ تعلق کے بغیر دیکھیے ربانی انسان بن ہی نہیں سکتا. قرآن مجید نے یہ کہتا نا کہ کون ربانیین، آدمی کو ربانی انسان بننا چاہیے، ایسا شخص کہ جو خدا کے ساتھ جیتا ہے، خدا کی سچی معرفت اس کو حاصل ہے، جانتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس احساس کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ جینا، یہی ایک ایمان کی زندگی ہے. باقی تو دیکھیے جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق احکام سے ہے، شریعت کے ڈھانچے سے ہے. دین کی اصلی حقیقت اور روح کیا ہے؟ تعلق باللہ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت حاصل کر لیں اور اللہ کے ساتھ جینا سیکھ لیں.
اور اس کی ظاہری شکل ظاہر ہے کہ عبادات ہیں، اخلاق پر عمل ہے، اور وہ خدا کی یاد کو مستقل زندہ رکھنا ہے.
دو ہی چیزیں ہیں جی، شرک کے ہر شائبے سے بالکل پاک کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جس کی آخری شکل یہ ہے کہ اپنا مال بھی ان کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو.
ٹھیک ہے، میرے خیال میں خاتون حضرات ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد خاتون حضرات ہم شروع کریں گے اپنا سوالوں کا سیکشن. اور اس سے قبل ایک مختصر سوال ہوتا ہے جس میں ہم کسی ایک حاضر کے موضوع پر غامدی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خاتون حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے غامدی صاحب سے عمومی گفتگو کا، جس میں عام طور سے ہم سب سے پہلے کسی اہم موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے ہیں. گوجرا کے واقعے کا آپ کو علم ہے، پچھلے ہفتے پیش آیا اور اس میں بڑا ظلم ہوا ایک بستی پر مسیح بھائیوں کے. میں آپ سے اس پر چاہتا ہوں گفتگو فرمائیے کہ اس میں اقلیت ہیں، ان کے لیے دین میں کیا حقوق ہیں، اور اگر ہمیں ان کی جانب سے کوئی چیز صحیح یا غلط، یہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ صورت پیش آئے کہ کوئی انہوں نے ایسی بات کی جو ہمارے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟
یہاں تو ایک معاملہ اقلیتوں کے ساتھ ہوا، بہت افسوسناک، بہت کربناک، انتہائی شرمناک. دوسرا واقعہ اس کے فوراً ہی بعد ایک مسلمان کے ساتھ ہو گیا، یعنی اس پر الزام لگا کے کہ اس نے آیات قرآنی کی توہین کی ہے، اسے مار دیا گیا. واقعے کی جتنی تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ہی غلط تھی. کچھ ذاتی انعد اور مخاصمت کی بعض چیزیں تھیں جن کے لیے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا. تو اقلیتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بہت متردد ہونے کی صورتحال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے ہم انتہائی پستی میں گر چکے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ مذہبی لوگ ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے گئے، مسجد سے تحریک شروع کی گئی، لوگوں کو بھڑکایا گیا، ان کے جلوس نکالے گئے. انتظامیہ کا بھی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ معاملہ کوئی چند گھنٹوں کے اندر نہیں ہو گیا، یعنی صبح 10 بجے 11 بجے معاملہ شروع ہوا اور 3-4 بجے تک یہ جلوس نکلتے رہے، لیکن کسی نے توجہ نہیں کی کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. آپ نے جو اقلیتوں کے بارے میں فرمایا تو دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں، یعنی جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ سارے کے سارے برابر کے شہری ہیں، ان کو پورے حقوق حاصل ہیں. پاکستان کی بنیاد اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے کوئی علاقہ فتح کیا تھا اور پھر وہاں ہم نے کچھ معاہدات کیے یا کچھ لوگوں کو ہم نے ذمی بنایا جس طرح کہ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں. پاکستان ایک جمہوری تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا اور بانی پاکستان نے ابتدا ہی میں یہ اعلان کر دیا کہ یہاں سب لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں, وہ برابر کے شہری ہیں. یہ کوئی خلاف دین بات نہیں تھی, یعنی یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اس میں بھی موجود ہے. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مدینے میں ریاست قائم کی ہے تو وہاں بالکل اسی اصول کے ساتھ یہود کے ساتھ معاملہ کیا,
سب شہری,
یعنی شہری ریاست قائم کر دی, برابر کی حیثیت سے ان کو سب حقوق دیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی سربراہی تھی. جب ان پر حجت تمام ہو گئی اور وہ ہر لحاظ سے اس جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ جہاں انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے چھوڑ دیا, اس کے بعد اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا, وہ ایک الگ چیز ہے. اور اللہ کا جب عذاب آیا تو اس کے بعد مشرکین عرب کو بھی سزا دی گئی, ان کو بھی سزا دی گئی. وہ رسولوں کے بارے میں ایک خصوصی قانون ہے جس کا ان کے اوپر اطلاق ہوا, لیکن ابتدا یہاں سے نہیں ہوئی, ابتدا تو میثاق مدینہ سے ہوئی. ہمارے ہاں بھی بالکل اسی اصول پر برابر کے شہریوں کی حیثیت سے سب لوگوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ یہاں رہیں, بسیں, اپنے عقائد پر زندگی بسر کریں, اپنے گرجے بنائیں, اپنے مندر بنائیں, اپنی عبادت گاہیں بنائیں. ہمارے ساتھ ان کا معاملہ دائی اور مدعو کا ہے. ہمارے پاس ایک دعوت ہے, ایک پیغام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی دعوت ان کے سامنے رکھیں. اس دعوت کے لیے اللہ کے پیغمبر کو یہ کہا گیا ہے کہ انما انت مذکر لستہ الہم میں مسیطر, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ کوئی داروغہ نہیں بنا کر بھیجے گئے. تو یہ ہمارے لیے ہدایات ہیں اللہ کے پیغمبر کی. اور غیر مسلموں کے بارے میں تو خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں وہ رہ رہے ہوں اور کوئی شخص ان کو کوئی نقصان پہنچائے, ان کا مال چھینے, ان کا کوئی حق ادا کرنے سے انکار کرے, محض اس وجہ سے کہ ہم اکثریت میں ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انا حجیجو ہوں یوم القیامہ, میں اس کے خلاف استغاثہ دائر کروں.
یعنی حضور ان کی سائڈ پہ ہو جائے.
یعنی اندازہ کریں کہ ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں تو اس توبہ استغفار میں حضور کی شفاعت شامل ہو جائے, اس کی تمنا کرتے ہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے حق میں کوئی بات کہیں, اور خدا یہ کہ ہم اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو یہاں پہنچا دیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف استغاثہ کر رہے ہیں اللہ کی عدالت میں. اور سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اللہ کا پیغمبر استغاثہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا
تو کوئی گنجائش نہیں,
کسی کے پاس کیا گنجائش آ جائے گی. تو حضور نے فرمایا, یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں, انا حجیجو ہوں یوم القیامہ. اس سے اندازہ کر لینا چاہیے ہر اس شخص کو جو اقلیتوں کے خلاف اس طرح کوئی اقدام کرتا ہے. یعنی اس سے زیادہ کوئی انسان کے لیے شرمناک صورتحال نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کے بھائی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, ایک دوسرے مذہب کے پیرو ہیں, آپ اکثریت میں ہیں وہ اقلیت میں ہے, کسی حد تک وہ دباؤ تو ویسے ہی محسوس کرتے ہیں, اور آپ کسی اس طرح کے موقع کے اوپر چڑھ دوڑیں ان کے اوپر اور اس طریقے سے ان کی بستیوں کو برباد کریں اور اس طرح ان کے گرجاؤں کو جلا دیں, اور پھر اس کے بعد یہ خیال کریں کہ ہم مذہب کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں اپنی قوم کے ایک ایک فرد کو بتانا چاہیے. مریض صاحب, اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ہمارے علماء, ہمارے مذہبی رہنما ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پوری قوت کے ساتھ اگر اور مگر کے بغیر لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم نے ایک بدترین جرم کا ارتکاب کیا ہے, یہ فساد سے لرز ہے جس کا تم نے ارتکاب کیا ہے, یہ وہ جرم ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت سزائیں بیان کی ہیں. بستیوں پر چڑھ دوڑنا, انسانوں کو مارنا, ان کے گھر جلا دینا, یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کو حرمت حاصل ہے, آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے. آپ اگر مسلمان ہیں تو دیکھیے مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں. یعنی ظاہر ہے کہ یہ بات مسلمانوں کے بارے میں کہی گئی تھی, لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ یہی حیثیت تمہاری ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کی ہو جاتی ہے. اور پھر جب ان کے ساتھ آپ معاہدات کر چکے ہیں, یہ آئین خود ایک معاہدہ ہے, یہ معاہدہ ہے جس میں معاہدے اور میثاق, قومی میثاق کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ ہمارا آئین ان کو کیا حقوق دیتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اوپر تو واقعہ یہ کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ ہم کیا ہیں اور کس مقام پر پہنچ گئے ہیں, کتنی پستی ہمارے اندر آ گئی ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے, آپ کے علم میں ہے کہ گجراوالے میں اس سے پہلے کیا ہوا تھا, ایک صاحب جو حافظ قرآن تھے اسی طرح کے الزام لگا کر ان کو مار دیا گیا. تو ہمارے ہاں انسان کی جان لینے میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے,
بلکہ وہ جو ہمارے ہاں قانون کچھ اس طرح کے ہیں جن کا سہارا لے کے لوگ, جیسے آپ نے فرمایا یہاں پر بھی واقعہ پیش آیا, ایک مسلمان پر الزام لگایا اور اس کو بھی ختم کر دیا. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں, قانون موجود ہے, محض الزام لگا کر لوگ یہ جذبات بھڑکاتے ہیں, قانون بھی حرکت میں ایک طرف سے آ جاتا ہے اور دوسری طرف سے لوگ تو کسی چیز کا لحاظ رکھے بغیر چڑھ دوڑتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا. اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لے.
بڑے مسائل ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جذباتی ہوں تو قانون بھی انصاف کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. یعنی جب آپ نے کسی پہ الزام لگا دیا ہے تو اس آدمی کے لیے تو جینا ویسے ہی ناممکن ہوگا. اب وہ عدالت میں کیسے جائے گا, پیشی کیسے بکتے گا, وکیل کس کو کرے گا, اگر کوئی وکیل کھڑا ہو اس کے لیے تو اس کے خلاف بھی ایک جلوس نکل جائے گا. یعنی جب قانون کو آپ قانون کے طریقے پر کام ہی نہیں کرنے دیں گے, انصاف کے ساتھ معاملات ہی نہیں کرنے دیں گے, جب ججوں پر بھی دباؤ ہوگا, جب وکیلوں پر بھی دباؤ ہوگا, جب آدمی کے لیے جینا مشکل ہوگا, پھر یہ ہے کہ عام طور پر میں رات ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل پہ, وہاں ایک عالم تھے جن سے یہ سوال کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو کام ایک منٹ میں کر دینا چاہیے, کیونکہ جس نے گستاخی کی ہے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو اس پر وہاں موجود بعض لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہی اصل میں وہ زبان ہے جس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. قانون کو تو بہرحال اپنا کام کرنا ہوگا.
رانی صاحب ہمیں افسوس ہے کہ بریک لینی ہے, موقع ملا تو ہم اس پر مزید بات کریں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد, اور آپ اپنے سوال تیار رکھیے, آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. خواتین حضرات پروگرام دین و دانش میں ابھی سوال و جواب کا سیشن ہے, ہم آپ کے سوالوں کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ کے کچھ ای میلز ہمارے پاس موجود ہیں, اسی کے ساتھ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ہم ابتدا کرتے ہیں ایک ریکارڈڈ سوال سے, سنائیے جناب. کوئی ریکارڈڈ کال آپ کے پاس ہے؟
یا ریٹائر سرکاری ملازم جو خود کسی قسم کا بزنس نہیں کر سکتا, کیا نیشنل سیونگ سینٹر کے ساتھ اپنی رقم انویسٹ کر سکتا ہے, جیسے ماہوار آمدنی کی شکل میں یا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ کی شکل میں؟ اور کیا یہ بزنس ربا کی تعریف میں تو نہیں آتا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے. میں ڈاکٹر محمد افضل مظفر آباد سے.
بہت شکریہ جناب.
یہ دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہم بینک ہیں جن میں لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں. بینکاری نظام تو اس وقت سود ہی پر چل رہا ہے, یعنی وہ آگے جو کچھ بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ربا ہی ہے, اور اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک چند اصلاحات اس میں نہ ہو جائیں. وہ اصلاحات بھی ہمارا موجودہ بینکاری نظام ابھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں تک ریاست کا تعلق ہے وہ بھی لوگوں سے روپیہ لیتی ہے, اس کو بعض قومی منصوبوں میں انویسٹ کرتی ہے اور پھر اس کا کچھ حصہ لوگوں کو دے دیتی ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر اس ربا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا, یعنی اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو گئی ہے. تو جو لوگ غریب ہیں یا جو عورتیں بیوہ ہیں یا جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حکومت کی ان اسکیموں میں کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, ہم سے موقع ملے گا تو اور بات کریں گے. ذرا ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. یونس بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی یونس صاحب,
میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن شریف با وضو یا بے وضو کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے جو بینک اکاؤنٹ ہمارے ہوتے ہیں اس سے انٹرسٹ جو ملتا ہے اس کو کیا کسی فلاحی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک اہم جو تیسرا سوال میرے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے, ایک زمین کا ٹکڑا جس کی قیمت 100 روپے ہے, اگر مالک زمین سے ہم وہ زمین 150 روپے میں خرید لیتے ہیں اور اس زمین کو ہم کسی تیسرے آدمی کو 400 روپے میں سیل کرتے ہیں, مکان بنا کے اس کو دیں گے, اور پیمنٹ جو ہم اسے انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں فرض کر لے کے 100 روپے مہینہ, 100 روپے سے 50 روپے مالک زمین کو ہم 50 روپے دیتے ہیں, 50 روپے سے کنسٹرکشن کر لیتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے جو ہے مالک زمین کو بھی پیسے مل جاتے ہیں اور جس نے مکان خریدا اس کو بھی پیسے مل جاتے ہیں اور ہمیں بھی کچھ پروفٹ ہو جاتا ہے. کیا یہ عمل رشوت سود کے اس میں تو نہیں آتی؟
ٹھیک, بہت نوازی جناب. قرآن مجید وضو کے ذریعے وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا؟
اچھی بات ہے, اگر اللہ کی کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں اگر آپ وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے. یعنی نماز کے لیے وضو ضروری ہے, قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے, پسندیدہ بات ہے. اللہ کی کتاب کا جتنا آپ احترام کریں گے جتنی عزت کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہے, لیکن قرآن روزمرہ پڑھنے کی چیز ہے, ہر حالت میں اس سے استفادہ کرنا چاہیے, اس لیے اس کو لازم نہیں کیا گیا شریعت
میں. لیکن آداب میں سے اچھی بات ہے.
اچھی بات ہے.
جو سود جمع ہو جائے بینک میں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ فلاح پہ خرچ کیا جا سکتا ہے کسی کی؟
کیوں نہیں دے دینا چاہیے. اس وقت بہت لوگ غریب ہیں, یہ روپیہ ہے, آپ نے روپیہ وہاں رکھا تھا, اگر مل گیا ہے تو کیوں وہاں چھوڑتے ہیں آپ؟ یہ آپ غریب لوگوں کو دے دیجئے. بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, دو وقت کی روٹی لوگوں کو میسر نہیں ہے تو ان کو دینے میں کیا حرج ہے؟
ہم صاحب وہ جو سوال کا تیسرا حصہ تھا وہ آپ نے سنا, وہ ایک خاص شکل انہوں نے بتائی کہ کس طرح وہ کاروبار کرتے ہیں, زمین لیتے ہیں پھر کچھ آگے منافع پر اور پھر کچھ اس پر مکان تعمیر کر کے لوگوں کو قسطوں پر بیچتے ہیں. آپ اس کو
میں جو سمجھاؤں تو یہ ہے کہ زمین کی پوری قیمت نہیں دی گئی مالک کو, انہوں نے لے لی ہے اور بالاقساط اس کو ادا کر رہے ہیں, بالاقساط آگے بیچ رہے ہیں. تو جب آپ کسی چیز کو یعنی یوزیبل چیز قابل استعمال چیزیں تو کنزیومیبل چیزیں ہیں نا جو اپنے وجود کو کھو دیتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کرنسی ہے یا گندم ہے، آٹا ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہے، لیکن وہ چیزیں جو یوزیبل ہیں، استعمال کی جا سکتی ہیں، گاڑی ہے، زمین ہے، مکان ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان میں آپ جب تک پوری قیمت نہیں دے دیتے آپ اس کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں. اور اس کو اسی طرح کہنا چاہیے، لینا بھی اسی طرح چاہیے کہ آپ ایک معاہدہ کر لیں اور اس معاہدے میں یہ کہیں کہ جب تک اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی اتنی ہم قسط دیتے رہیں گے اور اتنا ساتھ کرایہ دیں گے. یہ کرایہ ابتدا میں بھی لیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہم بینک گاڑی کے لیے قرض دیتے ہیں آپ کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ گاڑی خرید لیں، اس گاڑی کی ملکیت بینک کے پاس رہے گی اور ہمیں 5 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ 7 لاکھ روپیہ ادا کریں گے، 2 لاکھ روپیہ آپ ابتدا میں ادا کر دیں. تو یہ اس کا کرایہ ہے جب آپ نے استعمال کرنی ہے، باقی 5 لاکھ کی ایک ساتھ آپ کر لیجیے،
پھر دھیرے دھیرے وہ منتقل ہو جائے گی،
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بشرطے کہ وہی بات، بشرطے کہ بینک گاڑی کا مالک رہے اور ہر حال میں جب آدمی قسطیں نہ دے سکے تو گاڑی ہی اس سے لے.
ٹھیک ہے، ایک ریکارڈڈ کال اور لے لیتے ہیں. خاتون آزاد، یہ ریکارڈڈ کالز وہ ہیں جو ہمارے ناظرین اس وقت ریکارڈ کراتے ہیں جب وہ کال کرتے ہیں، ان نمبروں پر جو ہماری اسکرین پہ آتا ہے، اور اپنا سوال وہاں چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہم اب ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم.
میں سب سے سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ گاندھی صاحب جو نومولود بچوں تھے ان کے کان میں انجام دینے کو سنت قرار دیتے ہیں. پچھلے جو علماء گزرے جیسے امام الدین امام قیم اور دور حضرت کے علامہ نصر الدین البانی، یہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں.
میرا بھی ایک عرصے تک یہ خیال رہا کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن بہت تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ در حقیقت ایک روایتی سے پیدا ہوا ہوا مسئلہ ہے. یعنی کسی زمانے میں کسی روایت سے لوگوں نے اس کو عکس کیا ہے اور پھر اس روایت کی بنیاد پر اس کا شیو بہت زیادہ ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ خیال بظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بالکل ہی ایک مستقل بذات قسم کی چیز لگتی ہے، تو اس وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک سنت کے طور پر قائم ہوگی. تو البانی صاحب کی تنقید اس پر درست ہے،
یعنی آپ کے خیال میں اس سنت کی فہرست میں پھر نہیں رہتی،
نہیں رہنا چاہیے.
السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
فرمائیے جناب.
میں بھوبی لائی بول رہا ہوں جی.
جی فرمائیے.
میرا گاندھی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو یہ پرائز بانڈ کا کاروبار ہے یا پرائز بانڈ میں لیتا ہوں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو کاروبار ہے وہ کاروبار کرنا یا آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس پہ سود بھی ہو، یعنی کہ جو انٹرسٹ ہے وہ آپ لیتے ہیں، تو اس سے زکات بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اور
اچھا جناب،
یہ بات یہ ہے کہ وہی حکومت کے قرض ہے، یعنی پرائز بانڈ بھی اصل میں حکومت آپ سے آپ کے پیسے لے لیتی ہے اور پھر اس کو قومی مقاصد کے لیے انویسٹ کرتی ہے، ڈیفینس سے متعلق کرتی ہے اور بعض چیزوں میں کرتی ہے، اپنے کوئی ذمہ داریاں ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ سود پر قرض دیتے ہیں تو اس میں آپ اس کو مشروط کر دیتے ہیں کہ جی مجھے اتنا اس کے اوپر ملے گا تو تب میں یہ دوں گا. یہاں ریاست جو چاہتی ہے اپنے طور پر آپ کو دے دیتی ہے، تو میرے نزدیک اس کے اوپر عین ربا کا اطلاق تو نہیں کیا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناپسندیدہ صورت ہے، جیسے پہلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا، تو اس سے استفادہ انہی لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جو کوئی مجبوری اپنے ہاں پاتے ہوں، عام لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو پرائز باؤنڈ کے بارے میں بھی یہی ہے، اس کے اندر ایک دوسری چیز یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں جو کچھ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ سب کو نہیں ملتا، بلکہ اکٹھا کر کے کورا ڈال کے چند لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قباحت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عین ربا کا اطلاق تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ناپسندیدہ صورت ضرور.
لیکن وہ تو کاروبار کرتے ہیں، یعنی یہ سروسز دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا.
وہ بھی ظاہر بات ہے کہ جب ایک کام ناپسندیدہ ہوگا تو اس سے متعلق جو کچھ بھی کیا جائے گا اسی کے ذیل میں آئے.
ٹھیک، بہت شکریہ غانم صاحب. خواتین حضرات، یہ پروگرام ابھی جاری ہے، وقفے کے بعد آپ سے ملیں گے اور مزید سوال ہوں گے. ناظرین محترم، یہ پروگرام ہے دین و دانش، سوال و جواب کا سلسلہ غامدی صاحب کے ساتھ جاری ہے. ہم ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی جناب فرمائیے.
زمان ملا خیل بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کوئٹہ سے.
جی حضور فرمائیے.
غامدی صاحب سے ایک سوال ہے کہ قتال اور جہاد، جی، اس میں جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں قتال بھی اور جہاد بھی،
جی،
ایک تو اس میں نمایاں فرق کیا ہے؟
جی،
کیا دونوں ایک ہی چیزیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جہاد کا حکم جو ہے وہ کیا اسٹیٹ دے گی، یا جہاد اگر کبھی جو ہے وہ ضرورت پیش ہوگی تو اس کا حکم جہاد کا جو ہے وہ کون دے گا؟ ایک تیسرا میرا آخری سوال یہ ہے مختصر، کیونکہ اس میں بڑا ابہام ہے. لوگ کہتے ہیں جہاد سے نفس جو ہے یہ بھی جہاد ہے، قلم کا بھی جہاد ہے، ہر لفظ کو اب جہاد کے ساتھ منسلک کر دیا، جہالت کے خلاف جنگ جو ہے یہ بھی جہاد ہے. تو کیا جہاد کے جو صحیح معنی ہیں جو قرآن میں جہاد کا جو جہاد فی سبیل اللہ جو ہے
جی.
یہ ان چیزوں کو بھی جہاد کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ایک بڑی ڈبیٹ جو ہے وہ ہم اس کے لیے اپنی جو ہے تسلی کے لیے یہ ڈبیٹ چاہتے ہیں.
بہت شکریہ. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو.
السلام علیکم.
جی فرمائیے. جی فرمائیے.
ہاں جی سوال یہ ہے جی کہ رامی صاحب سے, ایک شخص تو میں نے 300,000 روپے قرض دیے
جی,
تو طے یہ ہوا معاہدہ یہ تھا اس شخص سے کہنا تھا کہ 2 مہینے کے بعد وہ رقم لوٹا دے گا, لیکن وہ لوٹا نہیں سکا. مدت گزرتے گزرتے آج 30 سال گزر گئے
جی جی.
آج مجھے رقم کی ضرورت پڑی, میں نے واپسی کا مطالبہ کیا اور اس کو کہا جی کہ آج تک اس رقم کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی, تو آپ مجھے سونے ہیں کسی چیز کے ریٹ پہ معاملہ کر کے, 30 سال بعد تو اس کرنسی کی اب کوئی اہمیت نہیں رہے
جی,
تو آپ اس کے مطابق کچھ بتاؤ. وہ کہتا ہے جی میں آج آپ کو 300,000 ہی واپس کروں گا, اور کیونکہ اس سے اوپر آپ لیں گے تو وہ سود ہوگا, تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
ٹھیک, بہت شکریہ جناب. میم صاحب, جہاد,
جہاد کا لفظ قرآن مجید میں تو بہت وسیع مفہوم میں آیا ہے, چنانچہ دعوت کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ کی راہ میں جد و جہد اصل معنی اس کے یہ ہیں. جب آپ جد و جہد کرتے ہیں اور اس میں اپنی جان اپنا مال کھپاتے ہیں, چنانچہ یہ کہا بھی ہے کہ جاہدو بے اموالکم وانفسکم, تو مال خرچ کرنا یہ بھی جہاد ہے اللہ کی راہ میں. اسی طریقے سے آپ دعوت کی جد و جہد کرتے ہیں, اسے بلکہ جہاد کبیر کہا ہے قرآن مجید نے. یہ کہا ہے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ, یعنی اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کبیر کریں, تو اس میں بھی دعوت دیں, پیغام پہنچائیں. اس جہاد کو قرآن مجید نے جہاد کبیر کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ درحقیقت سب سے بڑا کام ہے جو اس دنیا میں کوئی انسان کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے جہاد کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک عام لفظ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ایک عام لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ حق حاصل آپ کو ہو جاتا ہے کہ آپ دعوت کے لیے لفظ استعمال کریں, آپ جہالت کے خلاف جنگ کے لیے لفظ استعمال کریں. اس لیے یہ سارے استعمالات کوئی برے لفظ استعمالات نہیں ہیں, یعنی اس کی گنجائش زبان میں لغت میں ہر جگہ موجود ہے. خود قرآن میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ دعوت کے لیے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کر دیا ہے. یہی لفظ ہے کہ جس کو پھر قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی استعمال کیا, یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. اس میں بھی چونکہ انسان اپنی جان اپنا مال کھپاتا ہے, تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو گیا. تو یہ تو ہے ایک عام لفظ. قتال البتہ صرف جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی جب یہ کہا جائے کہ قتال فی سبیل اللہ تو یہ خاص لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. وہ جنگ بندوق سے, تلوار سے, اسلحے سے ہوگی. اور جب یہ کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ تو وہ دعوت کی جدوجہد بھی ہو سکتی ہے, وہ نیکی اور خیر کو پھیلانے کی بھی جدوجہد ہو سکتی ہے, وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جدوجہد بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں اگر یہ تعبیر اختیار کی جائے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے, تو یہ بھی زبان بیان یا قرآن کے استعمالات کے خلاف نہیں ہے. جہاد کا لفظ تو ایک عام لفظ ہے, قتال البتہ ایک خاص لفظ ہے, لیکن جہاد قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے.
اور قرآن میں بھی اشارے ہیں,
قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. اور اس کے بارے میں جو دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ یہ کس کو اس کا حکم دینا ہے, ریاست کو, مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو, یہ مسلمان قوم کو فیصلہ کرنا ہے اس کا جو بھی نظم اجتماعی ہوگا کہ اب ہمیں جنگ چھیڑنی,
یعنی قتال والا جہاد.
قتال والا جہاد جو ہے, یعنی جو قتال ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ظلم اور عدوان کے خلاف ہو سکتا ہے. جہاد کی باقی ساری صورتیں ختم ہو گئی ہیں, صرف ظلم اور عدوان کے خلاف.
عدوان
باقی ہے زیادتی, یعنی کسی نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے, کوئی قوم زیادتی کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے,
کسی ناانصافی کے خلاف
پرسیکیوشن ہو رہی ہے, یعنی لوگوں کے خلاف کوئی ظلم ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے, تو اللہ نے ہم کو حق دیا ہے, بلکہ بعض صورتوں میں حکم دیا ہے کہ ہم جہاد کریں, ہم قتال کریں. جہاد میں مانا قتال. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ قوم فیصلہ کرے گی. قوم اپنا فیصلہ کس طرح کرتی ہے؟ اپنے نظم اجتماعی کے ذریعے سے یا اپنی ریاست کے نظم کے ذریعے سے. یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے, کسی فرد کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اٹھے اور اس طرح کی جنگ چھیڑ دے. یہ تو ایک بدترین جرم ہے اگر ایسا کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک قومی مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو جس حکم کو دیا ہی اجتماعی زندگی کے لیے تھا, اس کو اجتماعیت سے ہٹ کر کوئی شخص کیسے دوسروں تک پہنچا سکتا
ہے؟ ہم سب ایک کال کی اجازت دیجیے. السلام علیکم.
جی
ارشاد جناب, فرمائیے سوال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خانے والد سے افتخار احمد.
جی افتخار صاحب, ارشاد.
میرا سوال ہے, مردار, خون, سور اور خدا کے سوا کسی
جی.
اور کے نام پر ذبح کیے گئے
جی.
کی حرمت
جی جی.
کا بیان تو قرآن میں ہے
جی.
میزان میں اسے سنتوں میں لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال ہے, میزان میں سنتوں کی تعداد لکھنے کے بعد لکھا ہے سنت یہی ہے جس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ عبارت سنت کے وجود کے لحاظ سے یا تعداد کے اعتبار سے لکھی ہے؟ السلام علیکم.
اس سوال کو پہلے لے لیں. جی
یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سنن ہے اور یہ وہ سنن ہے کہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں, اس لیے ثبوت کے لحاظ سے ان میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اس لحاظ سے تو ظاہر دونوں میں بہت فرق ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں, یہ دین کے وہ احکام ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملے ہیں اور ہمیں یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے ملے ہیں. حضور نے ان کی تصویب فرمائی, ان میں کوئی اضافہ کرنا تھا تو کیا, ان میں اگر کسی چیز کی تجدید کرنی تھی تو کی, کوئی اصلاح کرنی تھی تو کی, پھر اس کے بعد اس کو ہمارے لیے جاری کر دیا. تو ہر صاحب علم اپنی تحقیق کے مطابق ان کی فہرست مرتب کرے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے امام ابو داؤد کی کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد, تو انہوں نے ایک فہرست مرتب کی, یعنی انہوں نے روایات اکٹھی کر کے اپنی ایک کتاب مرتب کر دی ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ, وہ بھی در حقیقت سنن کی فہرستی ہے. تو وہاں ہمارے ہاں عام طور پر کیا کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو تفصیلات ہوتی ہیں کسی سنت کی ان کو بھی حصہ بنا دیا جاتا ہے. میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ عنوانات وہاں دے دیے ہیں اور باقی تفصیلات آگے کتاب کے اندر دے دی ہیں. یعنی یہ عنوانات ہیں ان کے, مثلا وہاں نماز ہے تو ظاہر ہے کہ نماز پوری کی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو ملی ہے. تو ہم جب آگے اس کا ذکر کریں گے تو وہاں پر اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جن کو سنت کے طور پر جاری کیا گیا, تو وہ فہرست خود بہت طویل ہو جائے گی. اگر اس کو شامل کر کے آپ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو یہ وہی سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے برابر کی کتاب بن جائے گی, کیونکہ پوری کی پوری آگے جو کتاب ہے اس میں یہی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. تو یہاں عنوانات اس کے دے دیے گئے ہیں تاکہ ایک آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دین جو قرآن کے علاوہ ہمارے پاس سنت کی صورت میں ہے وہ ہے کیا. تو یہ جملہ اسی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ صرف یہی چیزیں ہیں جو بطور سنت جاری کی گئی ہیں, دین کے مستقل بذات احکام یہ ہے. یہ ایک طالب علم کی تحقیق ہے, کوئی آدمی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے, اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے, اس میں کمی بھی کر سکتا ہے.
اور جو حرام چیزوں کا آپ نے ذکر سنتوں میں بھی کیا ہے اس کا بھی پوچھا ہے.
بالکل ایسے جیسے نماز کا ذکر کیا, روزے کا ذکر کیا, یعنی یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں اور یہ سنتی کے طور پر جاری تھیں. اہل عرب اس کو دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر جانتے تھے. میں نے جو آگے اصول بیان کیے ہیں اگر وہ ان کا مطالعہ کر لیں, آگے ایک باب ہے جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ تدبر سنت یعنی سنت کی تعین کے اصول کیا ہے, تو اس میں یہ بات میں نے واضح کر دی ہے کہ وہ چیزیں جن کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے انہیں قرآن کے احکام کی فہرست میں درج کیا.
یعنی یہ پریزنٹیشن ہے ایکچولی, یعنی آپ نے اس کو کیٹیگرائز کیا
اس کے. قرآن ان کا ذکر کرتا ہے جیسے نماز کا ذکر کرتا ہے, نماز کے اہتمام کی تاکید کرتا ہے. اصل نماز ایک سنت پر.
یعنی ٹھیک ٹھیک, ایک کال لیتے ہیں جناب. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر میں قصور سے بات کر رہی ہوں.
جی فرمائیے.
سر میں یہ پوچھنا تھا گاندھی صاحب کی خدمت میں پہلے میرا سلام لیجیے گا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی سے کلمہ کفر زبان سے نکل جائے, کوئی راستہ اتنی ہے دور دور تک بھی نہ ہو, اگر غصے کی حالت میں کوئی بلڈ پریشر کم مقصد ملازم سے یہ کہہ دے کہ جاؤ میں نے بھی اسلام کو چھوڑا خدا نخواستہ, یا میرے دل سے میں بھی کافر ہو اگر تمہیں اس بات کی سزا نہ دی, تو کہا جاتا ہے ایسے سلسلہ میں نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے, تو کیا مسلمان دوبارہ ہو جائے گا؟ کیا اس کے باقی کے پچھلے اعمال سے وہ واپس جائیں گے؟ کیا ان کا کوئی صلہ نہیں ہے؟ اگر نکاح میں شامل ہونا ضروری ہے اور ہاں جس بات پہ راضی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ پلیز آپ کی بہت مہربانی, یہ جواب ضرور دیجیے گا. یہ ایک مسلمان کے دل کی کیفیت ہے. یعنی
بہن آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے, وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد آپ کا سوال لیں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات پروگرام دین و دانش میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی میں مسز ملک بات کر رہی ہوں.
جی فرمائیے بہن.
رمضی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میری بچی کو اس کے میاں نے اپنے موبائل فون سے
جی
میری بچی کے موبائل فون پر
جی
ایس ایم ایس کے ذریعے 3 دفعہ طلاق جی بھیجی ہے. میں طلاق دیتا ہوں, میں طلاق دیتا ہوں,
جی
میں طلاق دیتا ہوں.
جی
تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ پلس
جی
ایک اور میرا اسی سے کنیکٹڈ سوال ہے
جی
کہ ان لوگوں نے تہمتیں بہت لگائی ہیں
جی
جو مجھے معلوم ہے, میرے اللہ کو معلوم ہے کہ غلط ہے.
ٹھیک.
تو کیا جواباً میں بھی ایسا کر سکتی ہوں؟
اچھا.
جو میں بالکل کرنا تو نہیں چاہتی
جی
لیکن چونکہ میں بچی والی ہوں
جی
اپنی بچی کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے, تو کیا میں بھی جھوٹ سچ کچھ نہ کچھ اس طرح کر سکتی ہوں؟ جواب
جی بہت شکریہ. ترتیب سے فاطین وزاد ہم چل رہے ہیں. رام جی صاحب ایک سوال جو اس سے قبل ہماری بہن نے کیا تھا اور یہ سوال, یہ دونوں اصل میں ایک لحاظ سے ملتے جلتے ہیں کہ یعنی کلمہ کہہ دیا گیا, انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی کلمہ کفر غصے میں کہہ دیا تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں, سب ایمان ختم ہو گیا اور سب اعمال ختم ہو گئے اور نکاح بھی ختم ہو گیا. اس پر بھی آپ سے چاہوں گا آپ جواب ارشاد فرمائیں اور پھر ان بہن کا سوال.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ جب تک کوئی چیز دل کے پورے ارادے کے ساتھ کہی یا کی نہ جائے اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتے. یہ ایک لغو چیز ہے جو ان سے ہوئی ہے. غصے اور اشتعال کے عالم میں اس طرح کی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں. غصے اور اشتعال سے باہر آنے کے بعد پوچھنا چاہیے کہ ان کی اب کیا رائے ہے. تنبیہ تو ضرور کرنی چاہیے. اگر کوئی اس پر سزا بھی مقرر کرنی ہو, کوئی کفارہ مقرر کرنا ہو تو وہ بھی کر دینا چاہیے, لیکن یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کیا جائے. یعنی ایمان دل کے ارادے اور بقائمی ہوش و حواس اقرار کرنے کا نام ہے. جب یہ اقرار موجود ہے تو کوئی شخص بھی ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا. ایک بری بات ہے, میں اسے نکل گئی. قرآن نے اصول بیان کیا ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں, اب ظاہر اس میں اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, یعنی یہ جو تم لغو قسمیں کھا لیتے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے. تلا باللہ واللہ لوگ کہتے رہتے ہیں عربی میں بھی, ہمارے ہاں بھی لوگ بات بات پہ قسم کھا لیتے ہیں. تو یہ اصول بیان کر دیا جائے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مواخذہ ہے وہ ہوگا ما تامدت بہی قلوبکم, یعنی جو دل کے ارادے سے معاملہ کیا جائے. تو جب تک دل کے ارادے سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا دنیا اور آخرت دونوں میں مواخذہ نہیں کرنا چاہیے آدمی کا. تنبیہ کرنی چاہیے, توجہ دلانی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح کلمات پر توبہ استغفار کی جائے, لیکن قانونی احکام اس پر مترتب کر دینا یعنی نکاح ختم ہو
جانا. ان کا اصل کنسرن یہ تھا, وہ بیچاری پریشان لگتی تھی کہ ان کا گھر برباد ہو رہا ہے.
نہ ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے, یہ چیزیں ہونی چاہیے, اس کا اطمینان رکھیں. تنبیہ ضرور ہونی چاہیے,
لیکن وہ تو وہ بیچاری نہیں کر سکیں گی نا. وہ تو ظاہر ملک کا کوئی قانون ہو یا وہ عدالت میں جائیں تب کچھ ہوگا, ورنہ تو ان صاحب کو خود توبہ کرنی چاہیے جنہوں نے.
جی انہی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں. باقی اس طرح کی باتیں زبان سے نکال دینا, اشتعال میں ایسی باتیں کہہ دینا, یہ ایک گناہ کا کام ہے, لیکن اس پر قانونی احکام مترتب نہیں.
ٹھیک ہے خان صاحب, ہم ابھی طلاق والا سوال آگے لیتے ہیں. ایک کالر آ گئے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
ہلو. وعلیکم السلام.
جی
جی ارسلان بات کر رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ دین میں فقہ کا کیا مقام ہے؟ کیا وہ قوانین جو قرآن حدیث میں نہیں ہیں مگر فقہ میں ہیں کیا وہ ہم پہ حجت ہیں؟
گاندھی
صاحب کی باتیں سن کے مجھے ایسا لگتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, اس لیے میں نے کال کیا کہ میں کلیئر ہو کر لوں کہ وہ فقہی قوانین اس طرح کے ہم پہ آپشنل ہیں, چاہے تو کر لیں چاہے تو نہ کریں. اب میں سوچتا ہوں تو یہ صحیح بھی لگتا ہے کیونکہ جو حکم اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو فقہی کا قوانین ہے ٹھیک ہے آپشنل ہے, مگر ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ قوانین اگر ہم آپشنل بنا دیں تو جو عبادات ہیں ان میں ہر شخص اپنے اپنے پھر لحاظ سے عبادات جو ہے نا وہ کرے گا. مثلا حج ہے, روزہ ہے, اعتکاف وغیرہ کے قوانین ہیں. تو غامدی صاحب اس معاملے میں اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ذرا کلیئر وہ کر دیں کہ دین میں فقہ کا کیا مقام ہے اور کیا فقہ کو دین سے نکالنے کے بارے میں.
ٹھیک ہے, بہت نوازش. السلام علیکم.
ہلو.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. میرا نام نوشین ہے. میں ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی غامدی صاحب سے.
جی فرمائیے.
وہ اس کے لیے مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی. وہ یہ کہ فرض کریں ایک کمپنی میں کام کر رہی ہوں
جی,
اور میں وہاں پہ ایک ایسا سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہوں
جس
سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے لیکن کمپنی کا فائدہ ہوگا. میں کس کو پریفر کروں گی, کمپنی کے فائدے کو یا اپنے ساتھی کولیگز اور امپلائیز کے حوالے سے؟
جی بہت شکریہ مان صاحب. سوال وہ طلاق والا آپ نے سنا, ایس ایم ایس پہ طلاق دے دی گئی, اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور وہ تہمتیں اور اس کا جواب ہے تہمت, وہ اس پر بھی آپ کا فرق.
دیکھیے یہ تو ایک ذریعہ ہے اپنی بات پہنچانے کا. آپ ایس ایم ایس پہنچا دیں, آپ ٹیلی فون سے پہنچا دیں, آپ لکھ کر پہنچا دیں
جی.
لیکن جو طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر بقائمی ہوش و حواس ارادہ کر کے بہت اچھی طرح جب آپ حالات کا جائزہ لے لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو طلاق دینی ہے تو پھر لوگوں کو گواہ بنا کے طلاق دیں, یہ صحیح طریقہ ہے.
ٹھیک.
تاہم اگر کسی آدمی نے اس طرح طلاق دیا تو اب اسے پوچھا جائے گا, اس سے معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ جو آپ نے ایس ایم ایس کیا ہے سنجیدگی سے کیا ہے. اگر وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں میں بالکل سنجیدہ ہوں, میں نے فیصلہ کر لیا ہے, میری یہی رائے ہے اور میں اب طلاق دے رہا ہوں, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ طلاق اس طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے. طلاق ہو گئی, رہ گئی یہ بات کہ ایک ہی وقت میں اس نے کہہ دیا طلاق طلاق یا تین مرتبہ کہہ دیا کہ طلاق, اس کی میرے نزدیک موجودہ زمانے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس معاملے میں لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے, لوگوں کا علم نہیں ہے بالکل, وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے. تو اس معاملے میں تو میرے نزدیک اس کو ایک ہی طلاق سمجھنا چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے کہ اس کے رجوع کے مواقع موجود ہیں, جتنی عدت ہے اس کے دوران میں رجوع کیا جا سکتا ہے. میرا عمومی رجحان یہی ہے اس معاملے میں. تو یہ تو ہے طلاق کے معاملے میں میری ان سے گزارش. دوسری جو بات انہوں نے کی ہے میرے خیال کے مطابق وہ انہیں کبھی نہیں کرنی چاہیے. اگر ایک گناہ انہوں نے کیا ہے تو اس کا جواب گناہ سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر چیز کا حق دیا ہے آپ کو کہ آپ برائی کا جواب اس کے برابر دے سکتے ہیں, لیکن وہ برائی کر کے نہیں دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے حدود اور اخلاق کے حدود میں, مثلا اگر ان کے علم میں بھی کوئی برائی ایسی ہوتی ان کی اور یہ جواب میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں تب تو تھا, لیکن بہتان لگانا جھوٹ بولنا یہ کسی حال میں بھی جائز نہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا ان کے علم میں بھی برائی ہو تو اس سے بھی اجتناب کریں, اللہ ان کی مدد کرے گا. اعلیٰ اخلاق یہی, آپ برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دیں, آپ کی بچی کے مستقبل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور اعلیٰ اخلاق پر قائم رہیں, یہی آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں برتری کی جگہ ہے. میں ان کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر یہ بدلہ نہ لیں اور اگر یہ کوئی برائی نہ کریں تو معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا, اور اگر بہتان لگایا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اللہ کی گرفت غیر معمولی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں. یہ اپنا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں گی تو اللہ کے فرشتے ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں گے, اور اگر یہ اپنا کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گی, صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ صحیح رویے پر قائم رہیں گی تو ان سے اللہ بدلہ لے لے گا. اور میرے نزدیک یہ جتنی جی چاہے جدوجہد کر لیں اللہ سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے.
ہم سر ایک سوال لیتے ہیں. السلام علیکم.
ہلو, السلام علیکم. میں مسز سعدیہ اجمل بات کر رہی ہوں کوہاٹ سے.
جی
میرا کوشچن یہ ہے کہ ویسٹ میں آج کل یہ تھیوری بہت پاپولر ہے لا آف اٹریکشن کی, کہ ایوری تھاٹ یو تھنک اینڈ ایوری ورڈ یو اسپیک اٹس کریئٹنگ یور فیوچر. یعنی جو بھی پازیٹو تھاٹس یا جو بھی آپ سوچیں گے آپ کا فیوچر ویسے ہی ہوگا.
جی
تو میرا گاندھی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسلام میں اس چیز کا لا آف اٹریکشن کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا واقعی ہم جو سوچتے ہیں یا جو ہم بولتے ہیں ہمارا فیوچر ویسے ہی کریٹ ہو سکتا ہے؟
ٹھیک, بہت نواز. السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں عبد القیوم بول رہا ہوں پنڈی سے.
جی
میں رامجی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ باجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے مسجد میں جا کے پڑھنے کے حوالے سے؟
ٹھیک.
اور اگر مسجد گھر سے دور ہو
جی
تو کیا کرنا چاہیے؟
ٹھیک.
جی
بہت بہت نواز. جی ہم سب, ایک پہلے کا سوال ہے سود کے بارے میں, کہ پرانا ایک قرض تھا 30 سال گزر گئے اور اب وہ صاحب جب قرض مانگتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں اس سے زیادہ ملنا چاہیے, جو آج کے سونے کے حساب سے اس زمانے کا سونے کا ریٹ تھا. تو جو دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو یہ سود ہو جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے؟
نہیں, اس کا سود سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اصل میں اپنی کرنسی کی ویلیو وہ وصول کرنا چاہتے ہیں, تو اگر وہ چاہیں تو اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ ابتدا میں انہوں نے یہ بات طے نہیں کی تھی تو اس وجہ سے وہ صاحب اگر اصرار کر رہے ہیں تو غالباً یہ مقدمہ نہیں کو قائم کر سکتے. ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سونے کے حساب سے یا کسی اور اس طرح کی چیز کے حساب سے ان کا قرض 30 سال گزر گئے, کیا حیثیت رہ گئی ان کے پیسے کی, اور پھر یہ کہ انہوں نے مقررہ مدت میں قرض ادا بھی نہیں کیا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ اس لحاظ سے دیں, اور میرے نزدیک
اور یہ سود نہیں ہے.
یہ سود سے
سود بالکل نہیں,
تو اصل میں اس کی ویلیو ہے جو مانگ رہے ہیں.
ہم سب خواتین حضرات, وقت ہو گیا ایک وقفے کا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. خواتین حضرات, سوال و جواب کا سلسلہ غامدی صاحب کے ساتھ جاری ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی مہذبین بات کر رہی ہوں کراچی.
جی
ایکچولی مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے ریگارڈنگ سائیکل. آیت نمبر 222 آف سورہ بقر,
جی
یہ کہتی ہے کہ مین شوڈ ناٹ اپروچ ویمن, اٹ از ایڈریس ٹو مین. عورتوں کو یہ اپروچ نہیں, عورتوں کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے آیت.
ٹھیک ہے.
اور نماز قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آیت نمبر 43 آف سورہ نساء میں,
جی,
کہ اگر آپ کسی بھی حالت میں ہیں,
جی,
اور آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں.
جی
یہاں کہیں قرآن میں یہ مجھے نہیں ملا کہ عورتیں ڈیورنگ دیٹ پیریڈ نماز کو نہ پڑھیں. یہ آیت صرف ایک ہی ہے اباؤٹ ویمن سائیکل, جو بھی ایڈریس کر رہی ہے اور آدمیوں کو, عورتوں کو نہیں. تو مجھے ذرا اس پر معلوم کرنا تھا کہ قرآن میں یہ چیز ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی, اور یہ جو ٹریڈیشن نے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ اتنا وہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ اس کمرے میں بھی نہ داخل ہو, قرآن کو بھی نہ چھوو, نماز کو خیر
جی. بہت بہت نوازش آپ کے سوال کا, بہت شکریہ رامجی صاحب. اب پچھلے کچھ سوال, فقہ کا دین میں کیا مقام ہے, ان کو آپ نے ان کا سوال سنا تھا, تبصرہ فرمائیے.
دیکھیے بات یہ کہ ایک تو ہے اللہ کا دین, وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہی سے دین بنے گا. جس چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول فعل تقریر تصویب سے دین قرار دیا ہے, دین صرف وہی ہے. وہ ہمارے پاس اب قرآن میں ہے, سنت میں ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح و وضاحت میں کوئی بات کہی ہے تو وہ احادیث میں آ گئی ہے. یہ دین ہے. اس کے بعد جن معاملات میں قرآن و سنت خاموش ہے ان میں ہمارے فقہا اجتہاد کرتے ہیں. یہ زیادہ تر معاملات میں ان کو کرنا پڑا ہے, اور اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے ان کے خیال کے مطابق یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے یا یہ رائے قائم کرنی چاہیے. یہ انسانی کام ہے, اس کو انسانی کام کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. اس میں حرام حلال کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. میرے نزدیک اس میں امام مالک کا نقطہ نظر بالکل درست تھا, وہ یہ کہتے تھے میں اس کو پسند نہیں کرتا, میں اس کو پسند کرتا ہوں. اتنا کافی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات میں آپ کو رائے دینا پڑتی ہے, تو یہ ایک عالم کی رائے ہوتی ہے, آپ کو اطمینان ہو گیا ہے آپ اس پہ عمل کریں. لیکن یہ سمجھ لیں کہ دین اصل میں قرآن و سنت کا نام ہے, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کی پیروی تو ہر انسان کو کرنی ہے. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اس کے بعد تو لوگ مختلف قسم کی نمازیں ایجاد کر لیں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے بارے میں جو سنت قائم کی گئی ہے وہ بالکل واضح ہے. اس میں جن چیزوں کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کیا ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کی بنیاد پر نماز بھی ہوگی, روزہ بھی ہوگا, حج بھی ہوگا. وہ چند معاملات کے جن میں اجتہاد کی ضرورت ہے میں مثال دے دیتا ہوں اس کی. جیسے مثال کے طور پر یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ امام اگر قرات نہیں کر رہا یا قرات کر رہا ہے اور مقتدی پیچھے خاموش کھڑا ہے تو اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت اس معاملے میں نہیں دی تھی. عقل عام کی روشنی میں فیصلہ کر لیا جائے گا. یہ فیصلے ہمیں کرنے ہیں. اس لیے فقہ کی ضرورت تو پڑتی ہے, کیونکہ فقہ کا مطلب کیا ہے کہ جن معاملات میں دین کے اندر کوئی رہنمائی نہیں ہے, دین کی عمومی رہنمائی کو سامنے رکھ کر ہم اس میں کوئی فیصلہ کریں, تو ضرورت تو رہے گی. لیکن اس کو اللہ اور رسول کا حکم کبھی نہیں بنانا چاہیے. یہ ہمارا اجتہاد ہے, اس کو اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. اور اس میں جو ہمارے پرانے آئمہ مجتہدین نے اجتہادات کیے ہیں ان سے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. ان کو ہم پڑھیں گے, دیکھیں گے, ان کی دلیل کا جائزہ لیں گے, معقول بات ہوگی تو ضرور قبول کریں گے. اگر کوئی نیا معاملہ ہوگا تو خود بھی اجتہاد کریں گے, لیکن دین کی حیثیت سے صرف اسی چیز کو پیش کریں گے جو قرآن سنت میں.
ٹھیک. نوشین صاحبہ نے آپ سے یہ دریافت کیا ہے کہ کیا کوئی ایسی سرگرمی کوئی کمپنی کر سکتی ہے, مثال کے طور پر کمپیوٹر کا کوئی سافٹ ویئر ہے جس سے کمپنی کو تو بہت فائدہ ہے لیکن اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, یہ کیسا؟
یہ بات یہ کہ یہ تو قدرت کا قانون ہے. ٹیکنالوجی کی ترقی ہوگی, نئی نئی چیزیں نکلیں گی, لوگ ان کو اختیار بھی کریں گے. اس میں توازن قائم رکھنے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے, یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں لوگوں کی ملازمت کو بھی پیش نظر رکھیں. لیکن کوئی قاعدہ قانون نہیں بنایا جا سکتا, نہ حرام حلال کی بات کہی جا سکتی ہے. یہ اصل میں تمدن کے بارے میں جو اللہ کا قانون دنیا میں کار فرما ہے اس کے لحاظ سے تبدیلیاں آتی رہیں گی, ان کو روکا نہیں جا سکتا. یہ تبدیلیاں تو سائنسی ترقی میں بھی ہو رہی ہیں, ان کے نتیجے میں بے شمار لوگ ہیں جن کے لیے مواقع ختم ہوتے ہیں. مثلا یہی دیکھ لیجیے, ہمارے یہاں کاتب حضرات تھے, وہ لکھ کر روٹی کما لیتے تھے. کمپیوٹر کی ایجاد نے اس شعبے ہی کو کم و بیش ختم کر دیا. یعنی اب بڑے خطاط تو باقی ہیں کہ جو بہت اعلیٰ درجے کی تحریر کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جو عام طور پر کتابت لوگ کر کے 5-7 روپے صفحے کے لے کے روٹی کما لیتے تھے, ان کا روزگار کم و بیش کمپیوٹر نے ختم کر دیا. تو کیا کمپیوٹر کی ایجاد کو بند کر دیا جائے؟
انڈسٹری
کا معاملہ یہی ہے. تو میرے نزدیک اس کو روکا نہیں جا سکتا. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے اسباب پیدا کر دیتے ہیں, ایک طرف سے رزق بند ہوتا ہے, دوسری طرف سے اللہ اس کا راستہ کھول دیتے ہیں, لیکن ترقی کے راستے کو نہیں روکا جا سکتا.
باجماعت نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
بڑی اہمیت ہے, کوشش کرنی چاہیے پوری. یعنی یہ فرض تو نہیں کی گئی مسلمانوں کے اوپر, لیکن جب مسجد بنتی ہے تو اس لیے بنتی ہے کہ اسے آباد کیا جائے, تو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. اس کا بڑا اجر ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تجربے کی بات بھی یہی ہے کہ مسجد کی نماز میں جو حلاوت ہے, جو لذت ہے, جو آدمی کے لیے تزکیے کا اہتمام ہوتا ہے, وہ اکیلی نماز میں نہیں ہوتا. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا گھر وہاں سے بہت زیادہ دور ہے, تو اگر دوری اتنی زیادہ ہو کہ یہ مشقت اٹھانا ممکن نہ ہو, ویسے تو جتنی دور جائیں گے اللہ تعالیٰ اجر دے گا, تو پھر یہ گھر میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں.
لیکن نماز کسی بھی حال میں واجب نہیں ہے مسجد میں پڑھنا؟
جی نہیں, بالکل واجب تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہت فضیلت کی چیز ہے, بہت پسندیدگی کی چیز.
میں جو سوال سمجھا ہوں خاتون کا وہ تھا کہ لا آف اٹریکشن جس کو کہتی ہیں کہ سوچ جیسی آپ کی ہوگی, آپ جس طرح کی بات اپنے ذہن میں لائیں گے آپ کا مستقبل اس کے مطابق ہوگا.
یہ ہماری سوچ بھی ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے, ہمارا عمل بھی ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہوتا ہے. اصل میں انسان ہے, انسان ایک پوری شخصیت ہے, وہ فکر بھی ہے وہ عمل بھی ہے. تو فکر و عمل دونوں کے لحاظ سے جو چیزیں وہ کرتا ہے وہ اس کے اپنے وجود پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں, ماحول پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اس بات کو بیان کیا گیا, اسے کوئی قاعدہ کلیہ نہ سمجھیں. یعنی ہماری بہت,
یہ نفسیات کا عام عمل ہے,
عام عمل ہے. ہماری سوچ کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغی تک رہ جاتی ہیں, نہیں اثر انداز ہوتی. ہمارے عمل اور جدوجہد کے بے شمار پہلو ہیں کہ جو ہماری ذات تک محدود رہ جاتے ہیں, ناکامی ہو جاتی ہے ان میں. تو اس لیے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن عام طور پر ہماری سوچ, ہمارا فکر, ہمارا عمل, یہ ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. مستقبل کیا ہے؟ ہمارا حال ہے. یعنی یہی ہے جو مستقبل بن جاتا ہے, یہی ہے جو ماضی بن جاتا ہے.
یونس صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, وقفے میں ایک سوال آیا تھا تو نوٹ کر کے مجھے دیا ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بارش کے وقت نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں, تو یہ آج کے دور میں کسی اور زحمت کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے؟
جی بالکل, اور زحمت کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے. شہروں میں لوگوں کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں, بیرون ملک جو چلے جاتے ہیں لوگوں کو بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں, ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو بعض اوقات آپریشن کرنے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے اپنی ملازمت کے لیے, دفتروں کے اوقات کی بعض اوقات بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں. یعنی دنیا میں ساری جگہوں پر تو مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہیں, وہاں بھی غیر مسلموں کے ملک میں لوگ رہ رہے ہیں. تو ایسے تمام مواقع پر جب کوئی اس طرح کی زحمت پیش آ جائے, نماز جمع بھی کی جا سکتی ہے, قصر بھی کی جا سکتی ہے.
یونس صاحبی کا دوسرا سوال تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کا بڑا ناجائز استعمال ہوتا ہے, آپ سے کیا تبصرہ کریں؟
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, یہ استعمال تو بعض بستیوں میں لوگوں کے لیے اتنی بڑی زحمت بن جاتا ہے, اور ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو سچی بات ہے جس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو ایزا دینا, کسی کو تکلیف پہنچانا یہ کتنا بڑا جرم ہے, یعنی ناقابل معافی جرائم میں سے ہے. تو اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ لاؤڈ اسپیکر مسجد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس کی آواز ہر حال میں مسجد کے اندر رہنی چاہیے. باہر کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا, کسی مریض کو تکلیف پہنچانا, کسی کمزور اور بوڑھے آدمی کو تکلیف پہنچانا, کسی طالب علم کو مانے ہو جانا کہ وہ اپنی تعلیم کی تیاری کر سکے, یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں, یہ کبیرہ گناہ ہے لوگوں کو ایذا دینا. اس سے بچنا چاہیے ہر آدمی کو. اس سے
حضرت آپ نے ان بہن کا سوال سنا جو سورہ بقرہ کی آیت طہارت جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس میں یہ واضح طور پر بیان نہیں ہوا کہ نماز نہیں پڑھنی, تو یہ پھر باتیں کہاں سے آ گئیں؟
نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ تو اصل میں سنت سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں. انبیاء علیہ السلام کے عبادات پہلے سے موجود تھیں. قرآن عبادات کا تعارف نہیں کرا رہا, پہلے مرحلے میں ان کو واجب نہیں کر رہا. قرآن دین کی آخری کتاب ہے, جو چیزیں پہلے سے دین کی حیثیت سے جاری تھیں ان پر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. قرآن ان چیزوں کو موضوع بحث بناتا ہے جن کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا, کوئی اصلاح کی ضرورت ہو گئی, یا جن میں کوئی بدعت داخل ہو گئی تھی اس کو درست کر دیا. تو نماز تو پوری کی پوری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے ہمیں ملی ہے, یہ پہلے سے انبیاء علیہ السلام کے ہاں تھی, اور یہ چیز بھی پہلے سے موجود تھی کہ اس حالت میں اللہ کے حضور میں نہیں جاتے. یہ ایک رعایت ہے جو خواتین کو دے دی گئی ہے. یعنی اس طرح کی صورتحال میں جس طریقے سے جنابت کی حالت میں مرد نماز نہیں پڑھتے, اسی طرح اس حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی.
یہ عورتوں کے ساتھ جو اور بہت ساری چیزیں اس میں لاحق ہو گئی تھیں وہ تو اسلام نے ختم کر دی, جیسے
وہ ختم کر دی. یعنی یہ کہ کوئی اچھوت بنا کے رکھ دیا جائے, ہاتھ نہ لگایا جائے, کوئی بات نہ کی جائے, اس کو ختم کر دیا. لیکن یہ ہے کہ دو چیزیں موجود ہیں, ایک جس کا ذکر وہاں آ گیا ہے کہ مرد ان سے اپنی مقاربت کا تعلق نہ رکھیں, اور دوسرے یہ کہ اس حالت میں وہ عبادت نہ کریں نماز کی صورت میں.
ٹھیک ہے صاحب, ایک بہت مختصر صاحب جواب دے دیجیے. سویڈن میں رہنے والے ایک صاحب عابد خان سے پوچھتے ہیں کہ فجر کا وقت 2:30 بجے شروع ہوتا ہے, رات 8 بجے غروب ہوتا ہے, اس حساب سے روزہ تقریباً 18 گھنٹے کا ہوگا, آپ اس میں کچھ رہنمائی فرما سکتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ کہ 18 گھنٹے کا روزہ تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ ایسی کوئی صورت ہو, تو جس طرح ہمارے علماء نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ایسی جگہوں پر آپ کسی قریبی جگہ کے اوقات کے لحاظ سے روزے رکھ سکتے ہیں, تو یہ وہ اختیار کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ غامض صاحب. خواتین حضرات, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اس پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ ہفتے کے روز جب اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے, اور آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.